الحجرات مدنية. اس سورت کا نام سور مدنی حجرات ہے، مدنیہ ہے، 18 آیتیں اس کے اندر ہیں. یہ سورت 108 نمبر کے اوپر نازل ہوئی ہے. یہاں سے مفصلات کی صورتیں شروع ہوتی ہے. مفصلات میں سب سے پہلی صورت سورہ حجرات ہے، اور اس کو مفصلات اس لیے کہا گیا کہ آپس میں تھوڑی تھوڑی دیر میں فصلہ آتے رہیں گے. بات کہتے ہیں کہ اس کے احکام محکم ہونے کی وجہ سے اس کو مفصلات کہا جاتا ہے. یہ سورت سورہ تحریم سے پہلے نازل ہوئی، سورہ مجادلہ کے بعد نازل ہوئی ہے. ماقبل کی سورت کے ساتھ اس کا ربط اس طریقے سے ہوگا کہ اوپر والی سورت کا نام ہی قتال تھا اور اس میں احکام بھی قتال کے تھے. پھر اس کے بعد سورہ فتح آئی، جس کے اندر بھی قتال کی برکت سے فتح کا تذکرہ آیا. تو قتال یہ عالمی اصلاح کا باعث ہے، عالم میں پھیلنے والی خرابیوں کی اصلاح قتال کے ذریعے سے ہوتی ہے. اور اس صورت کے اندر جو احکام باری تعالیٰ کی طرف سے آ رہے ہیں، اس پر عمل کرنے سے انفرادی اصلاح ہوتی ہے، انسان کی انفرادی زندگی کی درستگی ہوتی ہے، نفس کی اصلاح ہوا کرتی ہے. حجرات کی حجرتن کی جمع ہے ما یحجر بالحجر، پتھر کے ذریعے سے جن کو آڑ کر کے تیار کیا جائے. اور قدیم زمانے کے اندر اور آج بھی بہت سے علاقوں میں دیواریں جو بنائی جاتی ہے وہ پتھر سے بنائی جاتی ہے، پتھر کے ذریعے سے آڑ کر لیتے ہیں اور گھیر لیتے ہیں، اسی لیے اس کو حجرات کہا جاتا ہے. حجرتن واحد ہے. یہاں حجرات سے مراد ہیں امہات المؤمنین رضوان اللہ تعالی علیہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات کے حجرات مراد ہے. جو حجرات مسجد نبوی کی بائیں جانب میں، یعنی حی علی الفلاح والی جانب میں بنائے گئے تھے، وہ حجرات یہاں پر مراد ہے. اور یہ بھی ازواج مطہرات کے لیے بڑی سعادت مندی کی بات ہے کہ ان کے حجرات تک کا ذکر باری تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اس لیے کہ یہ وہ حجرات ہے جس میں وحی کا نزول ہوتا تھا. یہ وہ حجرات ہے جہاں سے اسلام کی بہت ساری یادگاریں وابستہ ہیں. کہتے ہیں کہ یہ حجرات کھجور کی شاخوں سے بنے ہوئے تھے، اور دروازے کے اوپر کالے رنگ کے اونی پردے لٹکے رہتے تھے. آج کی طرح باقاعدہ دروازے نہیں ہوتے تھے، کالے اونی پردے لٹکے رہتے تھے. چھت تقریباً 7-8 ہاتھ کی رہی ہوگی، اور 10 ہاتھ کے قریب جو ہے ان حجرات کی چوڑائی تھی. اب اندازہ لگاؤ کہ 10 ہاتھ کی چوڑائی کا روم کتنا چھوٹا سا، وہی پورا مستقل مکان، اسی میں سب کچھ. اور ولید ابن عبد الملک کے زمانے تک یہ حجرات جیسے کہ ویسے موجود تھے. پھر ولید کے حکم سے ان حجرات کو توڑ کر کے مسجد نبوی کے اندر اس کو شامل کیا گیا. جس دن اس کو شامل کیا گیا، اس دن مدینہ میں گریا و زاری کا عام ماحول تھا. لوگ بہت روئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یادگار ختم کی گئی. اور اس وقت کے اوپر مسجد نبوی میں، جو ترکی مسجد نبوی والا حصہ ہے، اس میں جو جالیوں کا احاطہ ہے بس تقریباً اسی احاطے کے اندر تمام امہات المومنین کے حجرات موجود تھے. اس سورت کے سلسلے کے اندر یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ مختلف موقعوں پر نازل ہونے والے مختلف احکام اور ہدایات کا یہ سورت مجموعہ ہے. ان کو مضمون کی مناسبت سے ایک جگہ پر جمع کر دیا گیا ہے. اس کے علاوہ روایت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ان میں سے اکثر احکام مدینہ طیبہ کے آخری دور میں نازل ہوئے. مثلا آیت نمبر 4 بنو تمیم کے وفد کی آمد اور بنی تمیم کے وفد کا آنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرات کے باہر سے زور زور سے ان کا پکارنا, اور آپ نے سیرت خاتم الانبیاء فارسی اول میں پڑھا ہے کہ سن 9 ہجری عام الوفود ہے جس میں بکثرت وفد آئے, تو گویا کہ وہ آئے تو یوں سمجھنا چاہیے کہ سن 9 ہجری میں یعنی زندگی کے آخری ایام کے اندر نازل ہوئی. اسی طرح آیت نمبر 6 اس کے شان نزول کے اندر ولید ابن عقبہ کی بات آئے گی, اور یہ ولید ابن عقبہ حضرت اور رضی اللہ عنہ بنے ہیں بہت بعد کے اندر. اکثر حدیث کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ بعد کے فتح مکہ کے بعد یہ مسلمان ہوئے, اور فتح مکہ سن 8 ہجری میں ہوا, تو گویا کہ ولید ابن عقبہ کے متعلق جو واقعہ آئے گا وہ سن 8 ہجری کے زمانے کے نزول کا آئے گا. گویا کہ وہ آیت بھی جو ہے زندگی کے آخری دور کے اندر نازل ہوئی. تو گویا مختلف مواقع پر نازل ہونے والی احکام اور ہدایات کو ایک جگہ جمع کر کیا گیا ہے. یہ ہیں سورہ حجرات. سب سے پہلی آیت باری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. یہ تقدموا کا جو لفظ ہے وہاں لازم اور متعدی دونوں معانی ہے. اس آیت کا شان نزول یہ بیان کیا گیا کہ مدینہ منورہ میں بعض لوگوں نے عید الاضحیٰ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانور کی قربانی کرے اس سے پہلے لوگوں نے اپنے جانور ذبح کرنے شروع کر دیے. ظاہر بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کو ذبح فرمائیں گے وہ عید کی نماز کے بعد ذبح فرمائیں گے, اور لوگوں نے حضور سے پہلے یعنی عید کی نماز سے پہلے کچھ لوگوں نے جانور ذبح کر ڈالے, تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. نمبر 2, ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت یہ ہے کہ یہ یوم الشق کے متعلق آیت نازل ہوئی ہے. یوم الشق کو لوگوں نے روزہ رکھنا شروع کیا. اب ظاہر بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان کے شروع پر روزہ رکھیں گے, اور لوگوں نے حضور سے پہلے ایک دن روزہ شروع کر دیا, تو اس پر تنبیہ کرنے کے لیے آیت کریمہ نازل ہوئی. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو تم آگے مت ہو جاؤ, آگے مت بڑھ جاؤ, اللہ اور اس کے رسول کے یعنی ہر بات میں ہر کام میں تم اپنی طرف سے پہل اور ابتدا مت کرو, بلکہ پہلے کوئی بات اللہ کے نبی فرماوے یا کوئی کام پہلے اللہ کے نبی کرے پھر تم کرو. بہت سو کی عادت ہوتی ہے کہ اپنے بڑوں کی موجودگی کے اندر وہی آگے آگے بولتے ہوئے رہتے ہیں, تو یہ بے ادبی اور گستاخی کی بات ہوا کرتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور بعد میں جو مقتدا لوگ ہیں ان سے ابتدا ہوگی, یہ نہیں کہ دوسرے لوگ جو ہے زبان درازی کرتے پھرے. ہاں اگر کسی شخص کو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے کرنا چاہتے ہیں یا آگے بڑھنے کے لیے فرما رہے تو کوئی حرج نہیں ہے. کسی شخص کے لیے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے آگے بڑھنے کے لیے یا آپ کا منشا ہمیں معلوم ہو جائے تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے. تو یا ایھا الذین آمنوا, دیکھیے اس کے اندر جو یہ ادب بتلایا گیا کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بات اور کام نہیں کرنے کا, یہی حال امت کے علماء کا بھی ہے. چنانچہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل رہے تھے آگے آگے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنبیہ فرمائی حضرت ابو بکر صدیق کے آگے چلنے سے. اس سے معلوم ہوا کہ امت کے جو مقتدا علماء مشائخ ان لوگوں کے آگے نہ چلے ان کے پیچھے چلے, اور ان سے پہلے نہ بولے ان کی بات کے بعد بولے. تو کوئی بھی کام جو ہے بڑوں سے پہلے نہیں کرنا چاہیے. کسی کو ہمارا اس کے اندر ڈوڑ ڈاپڑ سے تعبیر کرتے ہیں کہ ڈوڑ ڈاپڑ نہیں کرنے کی. یا ایھا الذین آمنوا, ایمان والو تم آگے مت بڑھو کسی کام میں اور بات کے اندر اللہ اور اس کے رسول سے پہلے. اس سے ہر چیز میں اطاعت کا ضروری ہونا ثابت ہوتا ہے کہ ہر چیز کے اندر اطاعت کرنا اللہ کے نبی کی ضروری ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ, اور تم اللہ سے ڈرو. سچی تعظیم اسی وقت ہوگی جب دل کے اندر تقویٰ ہوگا. کوئی آدمی اللہ اور اس کے رسول سے آگے چلنے لگے تو بہت بڑی بے ادبی کی بات ہے. سچی تعظیم کب آئے گی؟ جب دل میں اللہ کا ڈر ہوگا. اس لیے اللہ اور اس کے رسول کی سچی تعظیم کرنے کا آیت کریمہ کا حکم ہے. دیکھو عام طور پر جو دنیا میں جھگڑے پیش آتے ہیں اس کی دو علت ہے, غور کر لینا. ایک ہے خود رائی, میں نے یوں کہا تھا تم نے ایسا کیوں نہیں کیا, میں یہ کہتا ہوں ایسا ہی ہونا چاہیے, تو یہ خود رائی کہلاتی ہے. اور دوسری چیز ہے خود غرضی, آدمی کوئی بھی کام کرے میرا اس میں کیا, تو خود غرضی ہو گئے. اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ کسی ایک شخص کو جس کا علمی عملی اخلاقی تجرباتی معیار بلند ہو اس کے حوالے رائے کو کر دو. جیسے کہ یہ کہتے میری رائے, یہ کہتے یہ میری رائے, یہ کہتے کہ یہ میری رائے. اب ہر ایک جو اپنی رائے پہ اصرار کرے تو جھگڑا. اس سے بہتر یہ ہے کہ کوئی اپنے سے علم عمل صلاح تقویٰ تجربے میں بلند معیار رکھتا ہو, سب لوگ اس کو اپنی رائے حوالے کر دے رہے کہ آپ کو جو رائے پسند آئے اس کے اوپر آپ فیصلہ کر ڈالو. یہ جو ہے بہترین چیز ہے, اور اللہ اور اس کے رسول کے احکام سے بڑھ کر کے کوئی چیز ہو سکتی نہیں. اسی لیے سب لوگ اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے تابع کر دے رہے. پھر آگے دوسری آیت, یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. دیکھو حضرات مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ لا تقدموا میں ایک بات یہ بھی شامل ہے کہ دین کے معاملے میں اپنے طور پر کوئی فیصلہ نہ کرو. کہ خود دین کے معاملے میں فیصلہ کرنے بیٹھ گئے, مفت کے مفتی ہم ہیں, کوئی پوچھ کے تو دیکھے ہر مسئلہ بتائیں گے شریعت کے علاوہ. تو ہر فیصلہ اپنے طور کے اوپر نہ کرنے لگے بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی جائے. اسی طریقے سے اپنی طرف سے دین کے اندر اضافہ نہ کیا جائے کہ بھئی یہ 12 ربیع الاول حضور کی پیدائش کا دن لائٹاں جلاؤ جلوس نکالو, یہ اپنی طرف سے اضافہ کرنا ہوا اور دین کے اندر بدعت کی ایجاد کر کے اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھ جانے کی جسارت مت کرو. کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بس یہی کرو, اب تم لوگوں کو کعبہ فجر میں دو فرض پڑے گی, زیادہ نہیں پڑے گی. اب تم کہو گے فجر کا وقت ہو تو خاص عبادت کا وقت ہے, میں تو آج 4 فرض پڑوں گا, تو اپنی طرف سے آگے نہیں بڑھنے کا جسارت نہیں کرنے گی. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, یہ آیت کریمہ جو ہے یہ بھی ایک نہایت اعلیٰ درجے کا ادب ہے. شان نزول یہ ہے کہ ایک جھگڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر لایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر امور مہمہ میں حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے مشورے سے کام کرتے تھے. اب یہ مسئلہ آیا کہ امیر کس کو بنایا جائے, تو اس امارت کے مسئلے کے اندر جھگڑا لایا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر. تو دو رائے ہو گئی, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے مبارک یہ تھی کہ اقرا ابن حابس کو امیر بنایا جائے, اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے یہ تھی کہ طاقا ابن معبد, نہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے یہ تھی کہ طاقا ابن معبد کو امیر بنایا جائے, اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے یہ تھی کہ اقرا ابن حابس کو امیر بنایا جائے. یہ مسئلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالی کے اندر پیش ہوا. دونوں نے اپنے اپنے طور پر رائے دی, پھر رائے کے سلسلے میں ذرا سی آواز تھوڑی بلند ہو گئی. حضرت ابوبکر نے جب نام پیش کیا اقرا بن حابس کا, تو حضرت عمر نے نام پیش کیا, حضرت ابوبکر نے جب طاقا ابن معبد کا نام پیش کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اقرا ابن حابس کا نام پیش کیا. تو اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ عمر تم تو میری رائے کے خلاف کرتے رہتے ہو. حضرت عمر نے کہا کہ تم میری رائے کے خلاف کرتے ہو. اس طرح تھوڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کے اندر تھوڑی چکمک جیسی ہو گئی. تو اس کے اوپر باری تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی, اے ایمان والو تم اپنی آواز کو نبی کی آواز کے اوپر بلند مت کرو. دیکھو اس کے اندر پہلا حکم یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کا موقع آئے تو تمہاری آواز نبی کی آواز سے اونچی نہیں ہونی چاہیے, تمہاری آواز نیچی رہنی چاہیے. یہ ایک ادب کا تقاضا ہے. تو حضور کی آواز مبارک اونچی اور تمہاری آواز مبارک نیچی. دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بے تکلف بات چیت کرتے ہو, اس طرح بے تکلفانہ انداز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات چیت مت کرو. دیکھو ایک صورت کیا ہوتی ہے کہ کوئی آدمی حضور سے بات کر رہا ہے تو اس وقت پر بھی ادب کا لحاظ کرنا کہ حضور کی آواز سے زیادہ اونچی آواز نہیں ہونی چاہیے. دوسری بات کیا, حضور کی موجودگی میں دو تین مسلمان آپس میں بات چیت کریں تو اس آپسی بات چیت میں بھی زیادہ آواز اونچی نہیں کرنے کی جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا اور تکلیف پہنچے. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو تم تمہاری آواز کو بلند مت کرو نبی کی آواز کے سامنے. ولا تجہروا له بالقول, اور تم ان کے سامنے بات کو جو ہے زور سے مت بولو جیسے تم آپس کے اندر زور سے بولا کرتے ہو. دیکھو نفی اور اس بات دونوں طریقے سے بیان کیا گیا. ان تحبط اعمالکم, اس کے اندر جو ہے خطرہ یہ ہے کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائے اور تم لوگوں کو پتا بھی نہ چلے. یہ اعمال کیسے ضائع ہو جائیں گے زور سے بولنے میں, مفسرین نے اس کی مختلف توجیحات کی ہے. پہلی توجیح اس کی یہ کی گئی ہے کہ زور سے بولنا ایذا اور تکلیف کا سبب بن سکتا ہے اور اپنے بڑوں کو ایذا اور تکلیف پہنچانے کی وجہ سے خذلان, رسوائی اور توفیق سلب ہو جاتی ہے. اچھی چیز کی توفیق سلب ہو جاتی ہے اور اچھی چیز کی توفیق سلب ہونے کی وجہ سے انسان کے لیے کفر کا امکان رہتا ہے کہ وہ کافر ہو جائے اور اللہ اور اس کے رسول کے ارشادات سے بلند کوئی چیز نہیں ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زور سے مت بولو ورنہ ایذا ہوگی حضور کو, حضور کو تکلیف ہوگی تو تم کو نیک اعمال کی توفیق سلب ہو جائے گی, نیک اعمال کی توفیق سلب ہو جائے گی تو خطرہ اس بات کا ہے کہ کفر تک تم لوگ پہنچ جاؤ. دوسری بات, بہت سی مرتبہ کوئی مشورہ چل رہا ہے, اس مشورے کے متعلق امکان قوی یہ ہے کہ بھائی ہمارے بڑوں کی طرف سے بات کھانے ہی والی ہے, کوئی نہ کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی بات آنے ہی والی ہے. تو اس مشورے میں خود پہلے سے جلدی نہ بول پڑے, جب یہ امکان ہے کہ وہ کوئی بات فرمانے ہی والے ہیں تو اپنی خود کی رائے کو ایسے وقت کے اوپر ظاہر مت کرو. تیسری بات یہ ہے کہ بلند آواز سے بولنے کی وجہ سے بے باکی ہو جاتی ہے. بلند آواز سے کون بولتا ہے جو بے باک ہو, اور بے باکی اذیت کا باعث ہے اور ایذائے رسول یہ انسان کے عمل کے ضائع ہونے کا ذریعہ بن سکتی ہے. اور مفسرین اس میں ایک بات کا اضافہ یہ کرتے ہیں, تیسری بات کہ بے ادبی یہ توہین کی دلیل ہے. اگر سامنے والے کی عزت اور عظمت تمہارے دل میں ہو تو تم زور سے نہیں بولو گے, زور سے بولنا یہ بے ادبی اور توہین کی علامت, اور بے ادبی اور توہین کی وجہ سے انسان کافر بن سکتا ہے. گستاخ رسول کافر, تو بے ادبی زور سے بولنا اس میں امکان ہے بے ادبی اور توہین کا, اور بے ادبی اور توہین کے نتیجے کے اندر انسان کفر تک پہنچ سکتا ہے اور یہ کفر حب کے عمل کا ذریعہ ہے, اعمال کے باطل ہو جانے کا. مفسرین کہتے ہیں کہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے تو اس وقت تو ان احکام پر عمل کرنا ہی تھا, لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ کی قبر اطہر کے قریب یا آپ کی مسجد مبارک کے اندر انسان کو زور زور سے جا کر کے بولنا نہیں چاہیے, بلکہ وہاں سخت آواز سے بولے، کیونکہ عقیدہ ہے کہ آپ کو اپنی قبر مبارک میں حیات ہے، اس لیے وہاں بلند اور زور زور کی آواز سے نہ بولے. لیکن لوگوں کی موبائل کی گھنٹیاں مواجہ شریف پر بھی دھڑا دھڑ چالو رہتی ہے. اسی طریقے سے جب حدیث پاک کا درس ہوتا ہو اور قرآن مجید کا درس ہوتا ہو تو اس موقع کے اوپر بھی کوئی آدمی ایسی بات چیت نہ کرے. یہ بھی یہی آیت کریمہ سے نکلتا ہے، ان تحبط اعمالکم، تمہاری نیکیاں ضائع ہو جائے گی اور تم لوگوں کو پتا بھی نہیں چلے گا. امام بیہقی فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا لی اور ارشاد فرمایا کہ میں اب پوری عمر سرگوشی کے انداز میں بات کروں گا، جیسے ایک آدمی دوسرے آدمی کے سامنے بات کرتا ہوں نا، اس طرح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کے سرگوشی سے بات چیت کروں گا. حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حضرت عمر بہت آہستہ آہستہ بولنے لگے، اتنے آہستہ تو ان کو پوچھنا پڑتا تھا حضرت آپ نے کیا ارشاد فرمایا. اور حضرت ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی آواز تو پیدائشی بلند تھی، تو یہ آواز یہ آیت سننے کے بعد وہ ڈر گئے، رونے لگے، بتکلف آواز کو پست کرنے لگے. بعض روایت سے پتا چلتا ہے کہ وہ تو گھر ہی میں بیٹھ گئے کہ بھائی میں تو جہنمی ہوں، کیوں میری آواز بہت بلند، اور آواز کے بلند ہونے کی وجہ سے نیکی ضائع ہو جائے تو میں تو نعوذ باللہ جہنمی، تو گھر ہی میں بیٹھ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق کرائی کہ وہ ثابت نظر نہیں آتے، پھر ان کو بلوایا اور بلا کر کے حضور نے ان کو جنت کی بشارت دی. تو تمہارا یعنی تمہارا یہ ادب تم کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنے گا. ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم. دیکھو آیت کریمہ کا حاصل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب جس طرح عمل میں ہونا چاہیے اس طرح زبان سے بولنے میں بھی حضور کا ادب مبارک ہونا چاہیے. اصل مقصود حضور کو تکلیف سے بچانا ہے. اب یہ تکلیف سے بچانے کے اندر دونوں بات ہے، اسی لیے کہ بہت سی مرتبہ آدمی بلند آواز سے بولے گا تو وہ غصہ کی بے ادبی توہین جیسا لگے گا، اور بالکل آہستہ آہستہ بولے تو بھی تکلیف. کیا کہا آپ نے، کیا کہا آپ نے، بار بار پوچھنے کا ہو کدھر، بار بار پوچھنے کا اس کو، تو وہ بھی اس تکلیف کا ذریعہ. اس لیے متوسط انداز کی آواز سے بات چیت کرنی چاہیے. یہ جو ہے اس سے حکم نکلتا ہے. ان الذين يغضون اصواتهم، یقیناً جن لوگوں نے اپنی آواز کو پست رکھا ہے، جو پست رکھے اپنی آواز کو، عند رسول اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقویٰ، یہ وہی لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو آزما لیا ہے، جانچ لیا ہے، پرکھ لیا ہے، مانج لیا ہے تقویٰ کے واسطے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، محبت یہ امت مسلمہ کی ترقی کا نقطۂ عروج ہے، اور اسی اختبار سے تقویٰ کا ظہور ہوتا ہے. اللہ نے ان کے دلوں کو تقویٰ کی تخم ریزی کے لیے پرکھ لیا. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، انہی لوگوں کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے پرکھ لیا تقویٰ کے واسطے. لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے مغفرت ہے اور اللہ تعالیٰ کی یہاں بہت بڑے بدلے کا وعدہ ہے. ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون، قبیلے بنو تمیم کے لوگ آئے. یہ کیوں آئے تھے؟ ان کے آنے کا مقصد تھا کچھ قیدیوں کو چھڑانا. 70 آدمیوں کا وفد آیا تھا, ان کے بچے قید پکڑ لیے گئے تھے, اس کو فدیہ دے کر کے چھڑانے کے لیے یہ لوگ آئے. جب یہ قبیلے بنو تمیم کے لوگ چلے تو اس کے اندر یہ سب لوگ موجود تھے, ان کے سردار اقرا ابن حابس, عیینہ ابن حصن, یہ سب بھی آئے. اور چلتے ہوئے جب گھر سے نکلے تو کہنے لگے, چلو جو آدمی اپنے آپ کو نبی کہتے ان کی خدمت میں اپنے جائیں گے. اگر یہ واقعتاً رسول ہیں تو ان کی صحبت کی برکت سے ہم بڑے سعادت مند بن جائیں گے, اور اگر یہ فرشتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ میں رہیں گے. چنانچہ یہ لوگ بالکل ظہر کے وقت کے اوپر آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے مبارک کے اندر قیلولہ فرما رہے. ازواج میں سے کسی بیوی کے مکان کے اوپر اب دو میں سے ایک صورت ہوئی, یا تو ہر حجرے کے دروازے پر ایک ایک آدمی کھڑا رہ گیا تاکہ دیکھے, پتہ نہیں کون سی بیوی کے حجرے میں حضور ہے, ہر دروازے پر ایک ایک آدمی لائن سے کھڑا رہ گیا. بعض روایت میں کہ نہیں, سب مل کے مجتمع ہو کر کے ایک جگہ کے اوپر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے بوم پاڑنا چالو کیا, اخرج الینا یا محمد, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا باہر آؤ, ہم اتنی دیر دور سے آپ کے پاس آئے ہیں, کچھ کام سے ہم لوگ آئے ہیں. بعض روایتوں میں واقعہ اس طریقے سے آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلے بنو عنبر کی طرف ایک دستہ بھیجا مجاہدین کا, عیینہ ابن حصن فجاری وہ اس کے امیر اور گورنر تھے. جب اس قبیلے کے لوگوں کو پتا چلا کہ عیینہ ابن حصن فجاری رضی اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف ہی آ رہے, تو سب قبیلے کے اندر جتنے بھی مرد بڑے تھے وہ سب بھاگ گئے, نکل کر گئے, بیوی بچوں کو بھی سب نے چھوڑ دیا. تو حضرت عیینہ ابن حصن وہاں گئے اور ان کے سب بچوں کو قید پکڑ کر کے لے آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کر دیا. اب ان کے باپوں کو پتا چلا, جو سب گھر چھوڑ چھوڑ کر کے ناچ گئے تھے, کہ بھائی یہ تو ہمارے سب بچے گرفتار کر لیے گئے, تو یہ سب باپ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. اور ان کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ اپنے بچوں کا فدیہ دلا کر کے چھڑا کر کے لے جاوے. بالکل دوپہر کے وقت میں آئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام میں مشغول تھے. اب یہ جو ان کے بچے سب یہاں قیدی تھے, انہوں نے اپنے باپوں کو دیکھا تو سب چھڑانے کی لالچ میں بےتاب ہو کر کے رونے لگے, اور ان کے بھڑکنے تاڑنے کی وجہ سے آوازیں بہت بلند اور اونچی ہو گئی اور پورا سما رونے کا ہو گیا. پھر لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا, حضور فدیہ لے لو, ہمارے بچوں کو چھوڑ دو, ہم اپنے بچوں کو لے جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیلولہ مبارک میں خلل ہوا, آپ صبح میں بہت جلدی اس کے تہجد میں مشغول ہو جاتے, دین کے مختلف اوقات میں دعوت اور احکام دین کی تعلیم میں مشغول لیتے, اور یہ دوپہر میں تھوڑا سا آرام کا وقت اس میں بھی ان لوگوں نے آ کر کے بھوم براڑے پائے, تو اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لولا انہم اشد الناس قتالا للاعور الدجال, قبیلے بنو تمیم کے لوگ کانے دجال سے لڑنے میں بہت آگے آگے ہوں گے, اگر یہ صفت ان کی نہ ہوتی لدعوت اللہ علیہم ان یہلکہم, تو میں اللہ سے بد دعا کرتا اور اللہ ان سب کو ہلاک کر دیتے. لیکن چونکہ یہ قبیلے کے لوگ اپنے زمانے میں قیامت کے قریب کانے دجال سے لڑنے میں آگے آگے ہو گئے, اس لیے میں نے ان کی اس گستاخی کو معاف کر دیا. یہ آئے تھے بچوں کی سفارش کے لیے. حضور نے چند بچوں کو تو مفت میں آزاد کر دیا اور چند بچوں کی طرف سے فدیہ لیا. حضرات مفسرین نے یہ روایت نقل کی ہے, وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا لَأُعْتِقَ جَمِيعُهُمْ, اگر یہ صبر کرتے اور انتظار کرتے کہ حضور کے بیدار ہونے کے بعد ہم بات چیت کریں گے تو حضور مفت میں سب بچوں کو آزاد کر لیتے. لیکن ان لوگوں نے بہت بڑی بے ادبی کی, بڑی گستاخی کی, اور فدیے کا لینا جمیع اہل ایمان کے لیے فائدے کا ذریعہ بن گیا. تو ان کے متعلق یہ آیت کریمہ نازل ہوئی, ان الذین ینادونک من وراء الحجرات, جو لوگ کمروں کے پیچھے سے بوما پاڑتے ہیں اور آوازیں لگاتے ہیں, اکثرہم لا یعقلون, ان کے اندر اکثر جو ہے عقل بغیر کے ہیں, بے وقت آوے نفی گھوم براڑے کرے اور کام کاج کے اندر خلل کرے, یہ بہت بڑی نادانی کی بات ہے. ان کو فرمائے اکثرہم لا یعقلون, ان میں سے اکثر بغیر عقل کے ہیں. ولو انہم, بات کہتے ہیں کہ ان کے یہ دو سرداروں نے آواز لگائی تھی, اسرا ابن حابس اور عینہ ابن حصن, لیکن پورا قبیلہ 70 آدمیوں کا وفد یہ اپنے ان دو سردار کی آواز اور بھوم براڑے پر راضی تھے. بہت اچھا, جلدی اٹھاؤ نبی کو اور بات کرو, جلدی بھیجیے گی. اسی لیے سب کے سب کو جو ہے آیت میں لپیٹ لیا گیا ہے اور سب کے اوپر جو ہے یہ بات نازل ہوئی. ولو انہم صبروا, اور اگر وہ لوگ ذرا صبر کرتے کہ حضور جب باہر آوے تب بات کریں گے, حتیٰ تخرج الیہم, یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکل کر کے بذات خود ان کے سامنے تشریف لاتے, تو اس کے اندر ان کے لیے بڑی بھلائی ہو جاتی. واللہ غفور الرحیم, اور اللہ تعالیٰ تو بڑے بخشنے والے, بڑے معاف کرنے والے ہیں. دیکھو جلد بازی کے مقابلے میں انتظار بہتر ہوا کرتا ہے. تم کسی کام کے لیے جلد بازی کرو, اس کے مقابلے میں انتظار بہتر ہوا کرتا ہے. انتظار میں ادب اور تعظیم ہے, جو تمام سر سعادت مندیوں کی کنجی ہے. ادب تعظیم تمام سر سعادت مندیوں کی کنجی ہے. تو باہر انتظار کرنے کے اندر انسان کے لیے بڑی سعادت ہے. اسی لیے مفسرین فرماتے ہیں کہ اکابر کا ادب کرنے کی وجہ سے انسان اونچے اونچے مقام کے اوپر پہنچ جاتا ہے, دنیا اور آخرت کی سعادت اس کو حاصل ہوتی ہے. با ادب با نصیب کا وہ مصداق بن جاتا ہے. حتی تخرج الیہم لکان خیرا لہم. اب یہاں کچھ اہم مسائل بھی ہے. پہلی بات یہ ہے کہ اگر ہم کسی کے یہاں جائیں تو جانے کے بعد اعلیٰ ترین ادب تو یہ ہے کہ اگر ہم اپنے کام سے گئے ہیں, کوئی بات پوچھنے کے لیے گئے ہیں, تو انتظار کرو, جب صاحب مکان باہر تشریف لائیں گے خود اس وقت کے اوپر ہم ان سے پوچھیں گے. دوسری چیز, وہ صاحب مکان باہر آئے لیکن آئے کسی اور آدمی کو ملنے کے واسطے, تو اس وقت پر بھی نہیں کہنے کا کہ میں کب سے کھڑا ہوں. نہیں, ابھی آئے کیوں, کسی دوسرے کے لیے, ان سے بات کر کے وہ چلے گئے, چلے گئے, آپ اپنی باری کا انتظار کرو. نمبر تین, جب وہ خود آپ کی طرف متوجہ ہوئے, بھائی کیا کام ہے بتائیے, یا آپ کو قرینے سے پتا چل جائے کہ ان کا باہر نکلنا میرے خاطر ہی ہوا ہے, تو ہی ان کے سامنے بات چیت کرنے کی یہ غایت درجے کا احترام ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا معمول تھا, وہ فرماتے ہیں کہ جب میں کسی صحابی سے کوئی حدیث پوچھنے جاتا تو ان کے مکان کے اوپر جا کر کے نہ آواز دیتا نہ دستک دیتا, بلکہ ان کے دروازے کے اوپر انتظار سے بیٹھ جاتا, جب وہ خود باہر نکلتے تب ان سے دریافت کرتا. یہی ان کا ادب اور اکرام ہے. بہت سے اکابر صحابہ تھے, ان پر ناراض ہوتے, کہ آپ تو حضور کے چچازاد بھائی ہیں, آپ کا حق ہے ہمارے اوپر, آپ کیوں اس طرح باہر آ کے بیٹھ جاتے ہیں, آواز دیتے, دستک دیتے, ہم کو بلا لیتے, ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے. کہتے ہیں نہیں, میں حدیث پوچھنے آیا تھا, میں کوئی بات معلوم کرنے آیا تھا, اس کا تقاضا یہ, میں طالب اور سائل ہوں, میں باہر انتظار میں بیٹھوں گا, جب آپ باہر آئیں گے تب پوچھوں گا. یہی برکت ہے کیا جن کے اقوال تفاسیر میں حدیث میں دریا کی طرح ہے, کہ اس میں ابن عباس کی یہ رائے یہ رائے, یہ علمی فیضان, یہ ان کے ادب کی برکت ہے. ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میری حالت آپ کو معلوم ہے, میں جس کی تعریف کر دوں نے بس میری تعریف فائنل, وہ آدمی اچھا ہی ہے واقعتا, اور اگر میں کسی کے لیے برا کہہ دوں نے فائنل, وہ آدمی کو کوئی اچھا نہیں کہہ سکتا. کہتے کہ اس کے اوپر ہی آیت کریمہ نازل ہوئی. بہرحال اس طریقے سے ادب اور احترام کا معاملہ ہونا چاہیے, جو نہایت اہم اور ضروری ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. اب اس کے شان نزول کے سلسلے میں الگ الگ روایتیں ہیں, ان روایتوں کو مختلف رخ سے سنتے جاؤ. ایک روایت جو یہاں مفسر نے نقل کی, ولید ابن عقبہ اور حضرت عبد, ایک روایت کے اندر آیا ہے حارث ابن ابی الحارث الخزائی, ان کے بارے میں, اور یہ ولید ابن عقبہ کی بات علامہ محلی نے نقل کی. غزوہ بنو المصطلق کے لوگ ایمان لائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولید ابن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زکات صدقات کے اموال وصول کرنے کے لیے بھیجا. اب یہ گئے حضور کے کہنے سے, لیکن راستے میں ان کو خیال آیا کہ میری تو زمانے جاہلیت سے ان سے بنتی نہیں ہے, میرا تو ان سے ان بن ہے, میں جاؤں گا کہ لوگ مجھے ماریں گے, قتل کر ڈالیں گے, اس لیے وہ گئے ہی نہیں, آدھے راستے سے واپس آ گئے. بعض روایتوں سے پتا چلتا ہے کہ جب لوگوں کو پتا چلا بنی مستلق والوں کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد آ رہے, تو پوری بستی والے استقبال کے لیے باہر نکل آئے کہ حضور کے قاصد. اب یہ دور سے دیکھ رہے ہیں یہ ولی, تو ان کے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ میری اپنی جو زمانے جاہلیت والی دشمنی تھی نا, اس دشمنی کے خاطر یہ سب باہر نکل آئے مجھے مارنے کے واسطے, ابھی گھیر گھیر کر کے مجھے ماریں گے, اسی لیے وہ گئے ہی نہیں, واپس آ گئے. اور شیطان نے یہ ان کے دل میں وسوسہ ڈالا تھا کہ تم کو مارنے نکلے ہیں, اب یہ آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رپورٹ دے رہے ہیں, حضور انہوں نے تو زکات نہیں دی, انہوں نے تو صدقہ نہیں دیا. حضور نے فرمایا اچھا میرے قاصد سے انہوں نے برتاؤ کیا, تو حضور نے ان لوگوں کے ساتھ قتال کا حکم دیا, کیونکہ اس زمانے میں ایسی بے ادبی کرنا یہ دلیل تھی کہ نعوذ باللہ وہ مرتد بن گئے یا دو بارہ کفر کے مذہب پہ چلے گئے. اس لیے حضور نے فرمایا کہ ان سے قتل قتال کیا جائے. اور بعض روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تحقیق کے لیے بھیجا, خالد جاؤ وفد لے کر کے تحقیق کرو پہلے ان کے حالات کی, اگر ان میں اسلام کی ایک علامت بھی نظر آئے تو زکات ان سے وصول کر لینا, اور اگر اسلام کی ایک علامت بھی ان کے اندر نظر نہ آئے تو ان کے ساتھ کافروں جیسا معاملہ یعنی قتال کا کرنا. حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے پورے دستے کو لے کر کے پہنچے تو وہاں تو مغرب کی اذان بھی سنائی دی اور عشاء کی اذان بھی سنائی دی, اندازہ ہوا کہ بھئی یہ تو سب لوگ اسلام کے اندر ہیں, اسی لیے حضرت خالد نے وہاں جا کے کوئی بات چیت ادھر ادھر کی نہیں کی کہ تم نے حضور کے قاصد کے ساتھ ایسی بے ادبی کی، ایسا کیا، وہ کوئی بات نہیں، بہت سمجھداری سے کام لیا گئے. ان لوگوں نے بھی ان کا استقبال کیا، زکات صدقات کے اموال دیے اور یہ سب جمع کر کے حضور کو لا کر کے پیش کر دیے. سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ ہوا کہ یہاں ولید ابن عقبہ سے کچھ آگے پیچھے ہو گیا ہے اور ان کو کچھ غلط فہمی ہو گئی یا بات سمجھنے کے اندر کوئی بات ادھر ادھر ہو گئی. اسی طرح کا ایک واقعہ اور تفصیلی روایت کے ساتھ آیا ہے کہ قبیلے بنی مستلق کے سردار حارث ابن ذرار ابن ابی ذرار، جن کی صاحبزادی ہے ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ گویا کہ حضور کے خسر بھی ہوئے، وہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ نے ان کو اسلام کی دعوت دی. یہ حارث ابن ذرار ابن ابی ذرار نے ایمان قبول کر لیا اور اس وقت تک جو احکام نازل ہوئے تھے اس پر عمل کا اقرار کیا. اس نے زکات کی بات دیا تو حضور سے انہوں نے عرض کیا کہ میں ابھی اپنی قوم میں جا رہا ہوں، جا کر کے میری قوم کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دوں گا، وہ لوگ مسلمان ہو جائیں گے، میں ان کی زکات جمع کروں گا. ایک تاریخ طے کر دی کہ آپ فلاں تاریخ کو اپنا ایک قاصد بھیجئے جو آ کر کے سارے زکات کے اموال وصول کر لے رہے. اب یہ واپس گئے اور قوم کے بڑے باعزت لوگوں میں سے تھے، انہوں نے پوری قوم کو ایمان کی دعوت دی، یہ بنی المصطلق کا قبیلہ ایمان لے آیا اور پھر انہوں نے خوشی خوشی زکات بھی دی اور زکات کا مال جمع کر کے ان کے سردار نے ایک طرف رکھ دیا. پھر وہ متعین تاریخ آئی، لیکن اس متعین تاریخ کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد وہاں نہیں پہنچے. تو یہ بہت سمجھدار آدمی تھے حارث ابن ذرار، کہنے لگے کہ حضور کے ساتھ ہمارا ایک بات میں معاملہ ہو جائے کہ اس تاریخ کو آپ قاصد بھیجنا اور حضور نہ بھیجے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، لگتا ایسا ہے کہ کوئی نہ کوئی بات حضور کی خدمت میں ناراضگی کی ہوئی ہے، کوئی نہ کوئی حضور کے سامنے ناراضگی ہوئی ہے. اسی لیے یہ کہا کہ بھائی ہمیں تو جانا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، تو اپنے قبیلے کا ایک وفد تیار کیا اور حارث چلے. ادھر ہوا یہ تھا کہ متعینہ تاریخ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی حضرت ولید ابن عقبہ جو ابھی ابھی ایمان لائے تھے ان کو قاصد بنا کر کے بھیجا. اب انہوں نے راستے میں سوچا کہ میری تو اس قبیلے سے پرانی دشمنی ہے، وہی مجھے کہیں قتل نہ کر دے رہے، تو یہ واپس آ گئے اور آ کر کے حضور کو جو کہنا تھا انہوں نے کہہ دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت پر حضرت خالد کی امارت کے اندر ایک بڑا وفد بھیجا. اب ہوا کیا کہ ادھر سے قبیلے بنی مستلق کے چند آدمی مدینہ آنے نکلے. وہ بات ہوئی نا ابھی کہ حضور ناراض ہو گئے ہو، اس کا امکان ہے، چلو اپنے جا کے منوا لے ہوئے، اس لیے ان کے کچھ آدمی ایک وفد کی شکل میں مدینہ آنے نکلے. اور ادھر حضرت خالد بن ولید کا دستہ نکلا، دونوں کی آگے راستے میں ملاقات ہوئی، علیک چلیک سلام کلام ہوا اور اس کے بعد جو ہے تحقیق ہوئی. تو بات تو کچھ اور ہی نکلی کہ بھائی یہ تو کوئی ایسی بات تھی نہیں، چنانچہ ان لوگوں کے سارے اموال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر لائے گئے. اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق. اب یہاں بہت اہمیت سے یہ بات سمجھنا کہ حضرت ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاسق نہیں تھے، اس پر ہمارا یقین ہے. یہاں لفظ فاسق بطور مبالغے کے استعمال ہوا ہے. کیسے مبالغہ ہو رہا ہے؟ کہ حضرت ولید ابن عقبہ فاسق نہیں تھے، پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد کو جب روانہ فرمایا تو کیا ارشاد فرمایا؟ خالد پہلے جا کے تحقیق کرنا، تو حضرت خالد نے وہاں جا کر کے جاسوسی کی، یہ لوگ اسلام پر ہے کہ نہیں ہے. تو جب حضرت ولید ابن عقبہ فاسق نہیں تھے، پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات پر عمل نہیں کیا. انہوں نے تو آ کر کے جو رپورٹ دی، اس رپورٹ کا تقاضا کیا تھا کہ ان کے اوپر ایک لشکر بھیج کر کے حملہ ہی کر دیا جائے. اور ہو سکتا ہے بعضوں نے صراحتن یہ مشورہ دیا ہو کہ بھائی حضور یہ لوگ جب ایسے ہو گئے تو حملہ کر ڈالو، لیکن اس کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حملہ نہیں کیا، بلکہ کیا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق فرمائی. اس تحقیق اور چھان بین سے یہ بات نکلی کہ عام مسلمانوں کو تو زیادہ اس پر عمل کرنا چاہیے کہ جب ایک نیک آدمی کی خبر کے باوجود حضور نے تحقیق کی، تو کوئی فاسق جیسا آدمی آ جائے تو بدرج اولا تحقیق کر دی جائیے، اور بدرج اولا تحقیق کر کے جو ہے آگے حالات کے بارے میں فیصلہ کیا جائے، اور اس میں امت کو سنا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کر کے امت کو تاکید کرنی ہے، اور تاکید کر کے امت کو بتلانا ہے کہ تم لوگ اس کے اندر بہت احتیاط سے کام لینا. آج کل اکثر و بیشتر جھگڑے انہی کی بنیاد پر آتے، بے تحقیق جو بات سنی لوگ اس کو چلانا چالو کر دیتے، جو بات سنی اس کے اوپر فیصلے کر ڈالتے. ہاں میرے لیے ایسا کیا، مار ڈالا، کاٹ ڈالا، یہ کرو وہ کرو. ارے بھائی پہلے تحقیق کر رہا ہے، تو ایک آدمی نے کہا او تیرا کان کوا لے کے بھاگ گیا، ابھی لاؤ تو جلدی سے گولی لاؤ، ابھی کوے کو مارو. ارے کان تو دیکھ، پھر کوے کو گولی مار. پھر کوا لے گیا کان، یہ کان کی عقل مندی ہوئی کہ کوے کو مارنے نکلے اور کان کو نہ دیکھے. اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے. اس کو ہمارے یہاں کہتے کچے کان کا آدمی، جو ہر بات کو سن کے کہ فوراً مان لیتا ہوں، اس کو کہتے کچے کان کا آدمی. انجا کم فاسکم بنبا، جب کوئی فاسق آدمی کسی طرح کی خبر لے کر کے آئے تو تم اس بات کی اچھی طریقے سے تحقیق کرو. دیکھو نبا سے مراد یہاں ایسی خبر لینے کا جس پر عمل کرنے سے کسی کا نقصان ہو سکتا ہے. وہ ہر خبر کے بارے میں اتنی زیادہ ہندی کی سندھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے جس میں کسی کا ضرور ہو. اب کسی نے کہا بھائی آج کڑی بگڑی ہے، اب یہ کون سا ایسا مسئلہ ہے کہ تم بات مان لو گے تو اس کی وجہ سے کسی کا ضرور ہوگا؟ صحیح ہوگی، کڑی بگڑی تو کھانا، نہیں تو دال چاول کھانا ورنہ بریانی کھانا. کوئی بھی ایک چیز کا امکان ہے، اس میں کون سا ضرور ہے کہ تم پورا آپ تحقیق کرنے بیٹھو گے کیا ہے کیا نہیں ہے. تو ایسی خبر مراد ہے جس پر عمل کر لے سے کسی کے بارے میں ضرر کا اندیشہ ہو، اس کے لیے یہ بات ہے. فتبینوا کے اندر ایک قرات فتثبتوا بھی آئی ہے. کیا مطلب؟ تمہیں اس بات کے اندر پورے طور پر جم کر کے اچھی طریقے سے اس کو معلوم کر لینا چاہیے، اس خبر کی پوری تحقیق کر لینی چاہیے. اس لیے کہ جو آدمی فاسق ہوگا وہ جھوٹ سے نہیں بچتا. ان تصیبوا قوما بجہالت، کیونکہ تم کسی قوم کے اوپر کسی جہالت اور نادانی سے پہنچ جاؤ گے، یعنی تم کو حقیقی بات کی خبر نہیں اور کسی کے کہنے پر فیصلہ کر ڈالا اور تم نے حملہ کر ڈالا. فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، تو تم کو تمہارے کیے ہوئے کے اوپر ندامت اور پچھتاوا ہوگا، تم پچھتاؤ گے یہ کیا ہو گیا، پہلے سے تحقیق کرتا تو بہت اچھا. ایک آدمی گھر میں اس کی بیوی بجال لینے گئی تھی، تو بیوی آئی گھر میں کہ اسے دھار 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 طلاق دے ڈالی. تو اس نے پوچھا کہ کیا ہوا، تو اب کل تو ٹھکانے، بجال لینے گئی تھی، پہلے کوئی جھگڑا نہیں، کوئی اختلاف نہیں، اور بھڑا بھر طلاق دے ڈالی. تو کہتا ہے کہ اتنے ایسے دھندے کرتے اور اوپر سے پوچھتی ہے کہ کیا ہوا. ارے بھائی کیا دھندے کے ہو تو بتا. تو اس نے کہا ابھی بازار میں فلانی دکان کے پاس کھڑے ہو کر کے تو کسی پرائے مرد سے ہنس ہنس کے بات کر رہی تھی نے، مجھے میرے دوست کا فون آیا اور اس نے مجھے بتا دیا کہ تو ایسا ایسا کر رہی تھی. کہا اللہ کے بندے ذرا تحقیق تو کرتا، جاؤ دکان والے کو پوچھ لے، اور مزید تحقیق کرنی ہو تو تیرے اس چگل خور دوست کو کہ میں بلا کے بتاؤں، میرا بھائی تھا. بازار میں ملاقات ہو گئی تو بھائی بہن ایک طرف کھڑے ہو کے بات کر رہے تھے. تو کچے کان والے نے فون کر دیا کہ میری بیوی جو ہے کسی پرائے مرد سے بات کر رہی ہے, اور یہ اتنا کچے کان کا کہ دے مار طلاق دے ماری جا کر کے. اس لیے ایسا نہیں کرنے کا, کبھی بہت تحقیق کرنے کی. یہ زمانہ ایسا ہے کہ سوا سوا فٹ کی داڑھی رکھنے والے بھی جھوٹ بولتے ہیں. اپنے آپ کو عالم, علامہ, فاضل, صوفی, نیک, صالح, متقی, اپنے زمانے کا سب سے بڑا کتب وقت کہنے والے بھی سب تھوکم تھوک بہت کرتے ہیں. اسی لیے کسی کی بات پر اس زمانے میں چلنے کا نہیں. فتح بھائی یہ اچھی طریقے سے تحقیق کرو. ان تصیب قوم بھی جہالا, ٹھیک ہے, تم نادانی سے کسی قوم پر پہنچ جاؤ گے. فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین, تم کو اپنے کیے ہوئے پر پچھتاوا ہوگا, پچھتانا پڑے گا تم کو اپنی حرکت کے اوپر. جلدی سے آ جاؤ.